السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن ضله فهو البعيد الطريق يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعمر وأن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محرم الحرام شریف کے ان دروس سے نظریات و عقائد و تربیت اخلاق کے عنوان سے آج الحمدللہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم سے ہماری تیسری نشست ہے جس میں اسلامی عقائد کو سمجھنے اور سیکھنے کا اور وہ علوم جو فرض ہیں اس سے واقفیت حاصل کرنے کا ہمیں موقع نصیب ہو رہا ہے. ہم بے حد مشکور ہیں نور کوثر کے اور ان کے تمام ٹیم کے تمام افراد کے، جناب محترم وقار عالم صاحب، جناب محترم محمد رضوان صاحب، جناب محترم فیضان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے اور پوری اہل سنت کی جانب سے ہم ان کے شکر گزار اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی شوق کے ساتھ بے لوس انداز میں صرف لوگوں کے اخلاقی اور نظریاتی معاملات کی درستگی کے لیے اور اس وقتی اور عارضی زندگی کے اندر اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد اور اپنی حیات کے، اپنی زندگی کے، اپنے حقیقی مقصد کو سے آشنا ہو کر اپنی زندگی کو ظلم اور اندھیری کی راہ میں ڈالنے کی بجائے اس نورانی سفر کی طرف گامزن کریں، اس نیت کے ساتھ ان دوستوں نے اس خیر کی نیت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ رب العالمین جل وعلا نور کوثر اور ان کے تمام عہدے داران ان کے تمام مالکان اور ان کے تمام معاونین کو بے بہا برکت عطا فرمائے. آپ تمام ہی حضرات دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اور کل تو موسم بہت زیادہ ہی حالات مزمحل تھے اور اتنی زیادہ تعداد میں آپ تمام ہی حضرات تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کا یہ ذوق دین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جب بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے اور اس کا قدم زمین پر پڑتا ہے اور اس کے قدم خاک میں خاک آلود ہوتے ہیں, یعنی یوں سمجھ لیجیے مفہوم حدیث کے اس کے جوتوں پر مٹی لگتی ہے, تو اس مٹی کی حرمت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ اللہ اس خاک کے صدقے اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین جل والا اس فیضان اور اس نعمت سے آپ تمام کو اور مجھے بھی اللہ رب العالمین متمتع فرمائے. اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو پوری دنیا سے ہمارے دوست احباب ہمارے بھائی ہماری بہن ہمارے ساتھ شریک ہیں, اللہ رب العالمین جل والا انہیں بھی دنیا و آخرت کی تمام خیرات اور برکات نصیب فرمائے. آج جس موضوع کی طرف ہم چل رہے ہیں, کیونکہ ابتدائی یہ تیسری نشست ہماری عقائد کے حوالے سے اہم اور آخری نشست ہوا کرتی ہے اور پھر عقائد اسلامیہ اور ضروریات دین کے بعد ضروریات اہل سنت کی طرف ہماری چوتھی نشست ہو جاتی ہے. تو یہ تین نشستیں ہماری جو ہیں یہ ضروریات دین سے متعلق ہیں, یعنی جس کو مکمل طور پر قبول کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. اس میں سے کسی ایک کی نظریے کا انکار اگر کر دیا جائے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو مسلمان وہی ہیں جو ضروریات دین کہ جس کا ثبوت قطعیات کے ساتھ قرآن کی نصوص کے ساتھ اور بغیر کسی ابہام و شک کے واضح روشن دلائل کے ساتھ جو تواتر کے ساتھ اور اصول اور تسلیم کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم تک پہنچتی ہے, وہ ضروریات دین کی ان عقائد کی تفہیم اور اس کی سمجھ اور اس کا علم حاصل کیا جا رہا. آج آخری نشست اس حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں بڑی توجہ سے سنیے کہ توحید باری تعالی اللہ رب العالمین جل والا کی یکتائی, اللہ رب العالمین جل والا کا اپنی ذات اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہونا, ایسا وحدہ لا شریک ہونا کہ نہ شرعاً اس کے مقابلے پر کسی کو تسلیم کیا جائے, تو شرعاً تو ہے ہی نہیں, کہ نہ عقلاً بھی اس کا ادراک اور عقلاً بھی اس کا مثل اس کی مثیل اس کا ہمسر ہونا یہ عقلاً بھی ممکن نہیں, کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور قدیم ہے, وہ ایسا واحد ہے کہ ابتدا اسی سے ہے اور ایسا احد ہے کہ وہ جو تقسیم سے پاک ہے, کہ وہ ایسا واحد ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں اور ایسا باطن ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, کیونکہ ابتدا اور انتہا کے قاعدے میں جو آ جائے وہ ابتدا سے پہلے نہیں ہوتا وہ انتہا کے بعد نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین جل وعلا ازلی ابدی قدیم ہے اور مستقل بالذات ہے واجب ہے, تو وہ ہمیشہ سے ہے, کب سے ہے جب ابتدا نہ تھی اور کب تک رہے گا کہ انتہا کا تصور نہیں, یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, کب تک رہے گا اور کب سے ہے, یہ تو لفظ واجب سے ہی سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے, وہ نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا, اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے, کیونکہ سارے وجود اور سب کا ہونا کسی اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کی ذات بغیر اعتبار کے ہے, تو جو ذات بغیر اعتبار کے ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, واجب الوجود ہے, سب کو زندگی اس سے ملی ہے, وہ بغیر کسی کی زندگی سے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا کہ کسی کا محتاج ہو, نہ اس سے کوئی پیدا ہوئے کہ اس کا احتجاج اور محتاجی اس کی طرف ہو, الصمد وہ بے نیاز ہے, کسی کی طرف وہ احتجاج نہیں, کسی کی طرف اسے محتاجی نہیں, بیوی اس کی نہیں کہ جو تقسیم لازم آئے اور محتاجی نظر آئے, اولاد اس کی نہیں کہ جو تقسیم لازم آئے, بیٹا کسی کا نہیں کہ اس لیے کہ جو واجب ہے حادث اس کا محل نہیں بن سکتا, تو وہ ایسا قدیم ہے
کیونکہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو پھر باپ اس سے پہلے ہوا، اور اس کے بیٹے ہوئے تو پھر اس کی تقسیم لازم آئی، اور بیوی اگر اس کی ہوئی تو احتجاج اور شوق دوسری کی طرف محتاج ہوا۔ تو لفظ عہد اور صمد اللہ رب العالمین جل وعلا کو ہر تشبیہات سے پاک کر کے ذکر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ صمد ہے، اسے کسی کی طرف محتاجی نہیں، وہ واحد ایسا ہے کہ جو خود سے ہے، اور عہد ایسا ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی نہیں۔ جیسے انسان اپنی نوع میں واحد ہے لیکن اجزاء کے اندر پھر بھی اس کی تقسیم ہو جاتی ہے کہ وہ ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، سر سے، اعضائے بدنی سے جڑ کر پھر انسان بنتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے ہونے میں، واحد ہونے میں ایسا مستقل ہے کہ اسے کسی نے نہیں بنایا۔ اور عہد کا معنی وہ ہے جو بغیر تقسیم کے ایک ہے، کیونکہ ایک تو وہ بھی ہوتا ہے جس کے بعد دو آ جائیں، اور ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ جب دو کو جدا کر دیا جائے، تو ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا۔ رب کریم تقسیم کے مقابلے پر عہد ہے اور شریک کے مقابلے میں واحد ہے۔ تو سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جو یہ صفت بیان کی گئی، یہ دونوں جو اللہ کی شان ہے، احد اور واحد، یہ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے ابتدا اور انتہا اور احتجاج سے اس کی ذات کو پاک کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، میں بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، وہ شتمن، یعنی عیب مجھ پر لگاتا ہے۔ شتم کا معنی محدثین لکھتے ہیں کہ عیب لگاتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ مجھ پر عیب لگاتا ہے کہ میری اولاد ہے، جبکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا میرا بندہ مجھ پر عیب لگاتا ہے، گالی دیتا ہے، شتم کرتا ہے، یعنی شرک کو گالی قرار دیا گیا معاذ اللہ۔ فرمایا مجھے جھٹلاتا ہے، شتم کرتا ہے مجھ پر، گالی دیتا ہے مجھے کہ میری بیوی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا میں صرف پاک ہوں، نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ مجھ سے کوئی بیٹا ہے، میرے بندے کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر جہاں اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان، عظمت اور اس کا تعارف ہمارے سامنے آتا ہے، وہیں پر محدثین یہاں سے ایک بڑی پیاری بات نکالتے ہیں۔ کہتے کہ دیکھیے، ایک چھوٹی سی بھی طاقت اور ہمت رکھنے والا شخص اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو وہ اگلے کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ تو اتنی بڑی ناقدری بندہ کرتا ہے، اور اتنا بڑا عیب اس کو گالی سے تعبیر کیا گیا، یعنی ایک چیز جو آپ میں نہیں ہے، آپ کو کوئی شخص اگر اس سے تانا دے اور وہ آپ کے لیے عیب ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا، آپ اس کا گریبان پکڑیں گے، اس کو کچھ بول دیں گے، اس پر آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو جب اللہ پر ایسا عیب لگایا تو یہاں پر فرمایا جو رب کیسا حلیم ہے، اور اس کی قدرت کے اندر بردباری، جس کو آپ برداشت کہتے ہیں، کما حق ہوئی، لفظ برداشت وہاں پر صادق تو نہیں آتا، حلیم ہے، ایسا بردبار ہے اور بندوں کی بات سے درگزر کرنے والا ہے کہ اسے سب سے بڑا عیب اولاد اور بیوی کا لگایا گیا، لیکن آگے وہ کہتا میرے بندے کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، میں تو اولاد سے پاک ہوں، میں تو بیوی سے پاک ہوں۔ فرمائیے انداز کلام بتا رہا ہے کہ رب اپنے بندوں پر کس قدر حلیم ہے اور ان کی خطاؤں سے کس قدر درگزر کرنے والا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے، جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیے، اور تھوڑی سی نشست کا لحاظ کیجیے تاکہ موضوع کو میں سنجیدگی سے بیان کروں، اور کوئی بھی جملہ زور سے کہنے سے تھوڑا اجتناب کیجیے گا تاکہ میں اپنے تسلسل کو لے کر چل سکوں۔ تسبیحات ضرور کہی جائے لیکن جو موضوع اہم ہے اس کی طرف آپ توجہ کریں۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے تو ذرا پیچھے تک نشست رکھیں، کیونکہ یہ نہ یہ عام جلسہ ہے، نہ عام کیفیت ہے، ایک تربیت کی نشست ہے ہمارے لیے، تو ہم کچھ اس میں سیکھیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور فرنٹ پر بھی وہ لوگ بیٹھا کریں کہ جو سمجھنے کی نیت سے بیٹھتے ہیں، اور جو بس ایسے ہی آ گئے ہیں محبت کے اندر، آنا چاہیے، اچھی باتیں فضیلت سے خالی نہیں ہیں، تو وہ بھی شریک ہوں، لیکن وہ تاکہ ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی بولنے کے لیے تھوڑا موقع چاہیے، مزاج چاہیے، اثر چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی نیت کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ تو اس حدیث سے پاک کے اندر اس بات کو ذکر کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے، کیونکہ یہ احتجاج ہے، محتاجی ہے، اور وہ ذات کبھی واجب کسی واجب کا محل کوئی حادث نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تمام باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، یعنی لا مقصود الا اللہ، یعنی
لا مشہودہ الا اللہ، یعنی لا موجودہ الا اللہ. اس کی ترتیب اس عقیدے کی آتی ہے جس پر ہم نے آہستہ آہستہ کر کے آپ کے سامنے اس میں جلالت اور عبادت اور ذات باری تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کے لیے جو یہ تعبیرات آگے ذکر کی گئی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود ہوگا کیسے؟ معبود ہونے سے پہلے کوئی مقصود ہونا چاہیے. مقصود کون ہوگا؟ جو پہلے مشہود ہو جائے. مشہود کون ہوگا؟ جو پہلے موجود ہو جائے. تو وہ اپنے موجود ہونے میں بھی وحدہ لا شریک، وہ اپنے مشہود ہونے میں بھی وحدہ لا شریک، وہ مقصود ہونے میں بھی وحدہ لا شریک، اس لیے وہ معبود ہونے میں بھی وحدہ لا شریک. تو صوفیاء نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے جو پیغام اس کو کھولتا ہے اس کو رکھا، یعنی لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ. جس کی طرف طلب ہوگی تو بندہ اس کی عبادت کرے گا، اور طلب ہونے کے لیے پہلے وہ آنکھوں اور دل میں بسے گا تو پھر عبادت ہوگی، اور جو دلوں میں بسے وہ موجود ہوگا تو وہ اپنے موجود ہونے میں ایک ایسا ہے کہ ایسا موجود ہونے میں ہے کہ ایسی مشہودیت کسی کی نہیں، اور وہ ایسا مشہود ہے مومنین کا کہ اس مقابلے کا، اس درجے کا مقصود اہل ایمان کا کوئی نہیں. تو جب اس درجے کا مقصود کوئی نہیں ہے تو اس درجے کا پھر معبود کوئی نہیں ہے، اور اس درجے کا معبود ایک ہی ہو سکتا ہے جو الا اللہ کے ساتھ آگے ذکر کر دیا گیا. اب یہ اس کی تعبیر ہے. لیکن میرے دوست، یہ تمام باتوں کو صرف میں نے گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے یاد دلا کر بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ ساری باتیں اہم ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے. اب آج ہم نے جو سمجھنا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ایک تشویش پھیلا دی جاتی ہے نام توحید کا لے کر، نام وحدہ لا شریک والی ذات کا لے کر، اس کا غلط معنی نکال کر پھر ایک بہت خطرناک قسم کی فکر نادانی میں یا جان بوجھ کر امت کو تقسیم کرنے کے نکال دی جاتی ہے، آج ہم اس کے تدارک کے لیے اور اس بات سے آپ کو آشنا کرنے کے لیے کہ اللہ لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا تقاضا کیا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے چند باتیں عرض کریں گے. میرے دوست و بزرگوں، اللہ کا اللہ ہونا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مدار الوہیت، کیونکہ یہ معرفت الہی کی بات چل رہی ہے، جب تک توحید نہیں سمجھیں گے تو رسالت کا پیغام ہی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اصل مقصود اور مراد اور منتہا تو اللہ کی ذات ہے. تو اس کی معرفت ہونی چاہیے تاکہ، اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے امت پر شرک کا فتویٰ لگایا نا، وہ بیچارے توحید کو سمجھے ہی نہیں تھے. توحید کو سمجھنے میں گڑبڑ ہوئی اس لیے ہر چیز کو شرک کہہ دیا، کیونکہ توحید کی ضد ہے شرک. ضد بمانا مقابل، جیسے موت کی ضد ہے زندگی، غم کی ضد ہے خوشی، بیماری کی ضد ہے صحت، رات کی ضد ہے دن، ایمان کی ضد ہے کفر، اسی طرح توحید کی ضد ہے شرک. تو جو آدمی پہلی چیز کو نہیں سمجھ سکا وہ ڈاماڈول ہو کر ہر چیز کو ایسی سمجھ جائے گا. جس کو یہ نہیں پتا غم کیا ہے تو وہ خوشی کو بھی غم کہہ دے بیٹھے گا، جس کو یہ نہیں پتا کہ اندھیرا ہوتا کیا ہے وہ اجالے کو بھی اندھیرا کہہ دے گا، کیونکہ دوسری چیز کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز کو سمجھنا ہے. جب پہلی چیز سمجھ میں آ گئی تو دوسری خود ہی واضح ہو جائے گی. تو جن لوگوں نے شرک کا گرینڈر اور شرک کی مشین امت پر چلائی اور شرک کی تلوار چلائی، انہوں نے توحید کو سمجھا نہیں تھا. تو جب توحید کو نہیں سمجھا اس لیے ہر چیز کو وہ شرک کہنا شروع ہو گیا. جو توحید تھی اس کو بھی شرک کہہ دیا، جو توحید تھی اس کو بھی شرک کہہ دیا. تو لہذا توحید کو جو جان گئے تو انہوں نے کہا امت شرک کبھی نہیں کر سکتی. ہاں یہ غلطیاں ہیں، یہ حرام ہو سکتا ہے، یہ بدعات ہو سکتا ہے، یہ خرافات ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک توحید کے مقابلے کی بات نہیں آئے گی. اور توحید، اللہ کا ایک ہونا، مدار الوہیت، وہ دو وجہ سے تھا، ایک واجب الوجود اور ایک مستحق عبادت. جب تک اس کے مقابلے پر کسی کو نہیں لائے گا تو شرک نہیں ہوگا، اور بندہ ان دو بنیادوں کو بھول جائے گا
تو صرف کسی نعرے کو بھی شرک کہہ دے گا، مزار پر چادر چڑھانے کو بھی شرک کہہ دے گا، یا رسول اللہ کہنے کو بھی شرک کہہ دے گا، اور پھر نبھا نہیں پائے گا، اس لیے کہ اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں تھا، تو شرک کو کیسے جانے گا؟ اب ذرا توجہ کیجیے آپ، اور میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں تھوڑی سی، کیونکہ جو چیزیں متضاد ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں اردو میری آپ، جو چیزیں متضاد ہوتی ہیں، دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہوتی ہے، جس نے عمران کو نہیں جانا وہ عبد الرحمان کو کیسے پہچانے گا؟ جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران کون ہے اور عبد الرحمان کون ہے، اب وہ دونوں کو جانتا نہیں ہے، تو کبھی عبد الرحمان کو عمران کہہ دے گا، کبھی عمران کو عبد الرحمان کہہ دے گا، لیکن جب ان دو بھائیوں میں سے وہ عبد الرحمان کو سمجھ گیا، تو پھر اندھیری رات میں بھی اگر عمران لوٹ کر آ جائے تو اس کے پہلو سے کہے گا یہ عمران نہیں عبد الرحمان ہے. یعنی جو چیزیں جو دو مقابلے پر ہوگی، جب تک پہلی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو ادھورا سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو دوسری چیز کو سمجھنے میں گڑبڑ ہو جائے گی اور گڑمڑ ہو جائے گا. تو جو چیز متضاد ہے جب تک رات کو نہیں سمجھیں گے دن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک آپ توحید کو نہیں سمجھیں گے شرک سمجھ میں نہیں آئے گا، چلو اس کو الٹا کر دو، جب تک آپ شرک کو نہیں سمجھیں گے توحید سمجھ میں نہیں آئے گی. چلیے کرائے، جب تک آپ شرک کو نہیں سمجھیں گے توحید سمجھ میں نہیں آئے گی. اور میں کھلی طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا، کیونکہ ابھی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے آہستہ آہستہ میں بات کر رہا ہوں، اس کو میں لے کر چلتا ہوں. یہاں تک ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ توحید کی ضد شرک ہے. کیا جی؟ جیسے ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر. ایمان ہو سکتا ہے؟ مجھے بولیں. اور ایمان کفر ہو سکتا ہے؟ غم جو ہے وہ خوشی ہو سکتی ہے. ناپاکی جو چیز ہے وہ پاک ہو سکتی ہے، اور پاک ناپاک ہو سکتا ہے. تو لہذا جس نے ایک کو سمجھ لیا وہ دوسرے کو خود ہی سمجھ جائے، کیونکہ یہاں جو متضاد چیزیں ہیں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھ میں نادم آ جاتا ہے، جس کو عرب کہتے ہیں تو عرف الاشیاء بازدادھا، چیزوں کو جانا جاتا ہے ان کی ضد سے. مثلا کوئی کہے جناب میں دن کو جاننا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا پہلے آپ ابھی جو دیکھ رہے ہیں یہ رات ہے. اور جب واقعی میں جب دن نکل آ گیا، اس نے کہا ہاں یہ تو دن ہے، اس لیے کہ رات کو تو میں پہچان چکا تھا. تو جب ایک چیز کو آپ سمجھ گئے تو دوسری سمجھ میں آ گئے. تو جس کو توحید سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو شرک کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اور جس کو شرک کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا اس کو توحید سمجھ میں آ گئی، اور اس نے امت پر لاٹھی نہیں اٹھائی، صرف سلام پڑھنے پر شرک کا فتوا، صرف علم غیب ماننے پر عطائی شرک کا فتوا، حضور سید عالم کو اللہ کے اذن سے مختار ماننے پر شرک کا فتوا، حضور کو شافع اور اللہ کی بارگاہ میں توسل سمجھنے میں شرک کا فتوا. ہم کہہ رہے ہیں جتنا زور آپ شرک پر لگا رہے ہیں، تو آپ کو پتا تھا توحید کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، مدار توحید، مدار الوہیت. کیونکہ جب تک آپ کو اللہ ہونا معلوم نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کا شریک کتنا برا ہے وہ نہیں پتا چلے گا. یا آپ کو یہ پتا چل جائے کہ شریک کیسا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا ایک ہونا پتا چل جائے گا. اب جو اللہ ہے، یہ اردو کے الفاظ کتنے نرم کریں ہم، ایک جملہ اس کے لیے کافی. مدار الوہیت، مدار الوہیت دو چیزوں پر ہے، اللہ کا ایک ہونا وہ دو چیزوں پر، ایک اس کی ذات اور ایک صفات. یعنی دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت ہے. وہ واجب الوجود ہے اور مستحق، یعنی اپنی ذات میں وہ ایسا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کے سارے اختیارات ذاتی ہیں، خود سے ہیں. جس کو جو بھی شانیں ملی، میں نے جلووں کی بات پہلے کر دی تھی آپ کے سامنے، جس کو جو ملا اس سے ملا، اس کو کسی سے نہیں ملا، وہ اپنی ذات میں خود سے ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنے ہونے میں خود سے. ایک یہ تو ذات کی بات ہو گئی، صفات میں آ جائیں، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی شان، اس کے تصرفات، وہ خود سے ہے، اور بندوں کا علم اس سے دیا ہوا ہے، بندوں کے اختیارات اس سے دیے ہوئے ہیں. اب شرک کب ہوگا؟ کسی کے لیے صرف علم ماننے سے شرک نہیں ہوگا، جب تک علم اس درجے کا نہ مانا جائے جس درجے کے لیے اللہ کے لیے خاص کیا تھا. توجہ ہے آپ؟ اور اللہ کے لیے آپ نے جو علم جس درجے میں خاص کیا تھا، بغیر پڑھائے خود سے جانتا ہے، تو اب کسی بندے کے لیے اس درجے کا علم مانا کہ یہ خود سے جانتا ہے بغیر پڑھائے، تو اب اس نے بالکل اللہ کی صفت کے مقابلے پر لایا، تو اب اس کو شرک کہیں گے. اب اس کو کیا کہیں گے جی؟ کیا کہیں گے؟ شرک. اب اس کو دوسرے انداز میں آپ سمجھیے، میں اس کو دوسرے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مدار الوہیت خدا ہونے کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک مستحق عبادت اور ایک واجب الوجود،
کہ وہ اپنے وجود میں وحدہ لا شریک ہے، قدیم ہے. واجب الوجود کا معنی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے ذات میں، اور مستحق عبادت ہے.
یہ دو چیزیں، یہ دو صفت، یہ دو شانیں، یہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے. اور جو مدار الوہیت ہوتا ہے، جو بنیاد الوہیت ہے، وہ کسی دوسرے کو دی نہیں جا سکتا،
کیونکہ دوسرا کوئی واجب الوجود نہیں ہو سکتا،
دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرا واجب الوجود کیسے ہوگا؟ واجب الوجود تو ایک ہی ہو سکتا ہے جہاں سے ابتدا ہے، دوسرا مستحق عبادت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مستحق عبادت وہی ہوگا جو واجب الوجود ہوگا. کہ ساری، کیونکہ انتہائی عاجزی اور انکساری کی انتہا اسی کے لیے ہے جو کمال کی انتہا پر ہے، اور کمال کی انتہا پر ایک ہی ہے اور وہی معبود ہے، وہ مستحق عبادت ہے. اب میں بات کو آگے لے کر چل رہا ہوں، مزید کھل جائے گی بات. ابھی تھوڑے سے اصول اگر مشکل لگ رہے ہو تو مثالوں سے آگے کھلیں گے، اب یہیں سے روک کر بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یہاں پر ایک بات ذہن کے اندر بٹھا لیجئے آپ کہ مدار الوہیت، الہ اور معبود ہونے کا جو حق ہے، وہ دو چیزوں پر ہے، ایک واجب الوجود اور ایک مستحق عبادت. واجب الوجود اور مستحق عبادت، جو لوگ شرک کا گرینڈر لوگوں کے سروں پر چڑھا کر ان کو مشرک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کسی کے لیے علم بھی مانو گے تو شرک ہوگا، کسی کے لیے اختیار مانو گے تو شرک ہوگا، کسی کے لیے سماعت بھی مانو گے تو شرک ہوگا. ہم نے کہا نہیں، علم تو اللہ نے خود بندوں کو دیا ہے، اگر یہ مدار الوہیت ہوتا تو دیا کیوں جاتا؟ کیونکہ جو خاصہ ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا. اللہ نے دیا، انہوں نے کہا جی اللہ نے دیا نا تو عطا کر دیا. تو میں نے کہا عطائی، خدا اپنی خدائی عطا کر سکتا ہے؟ خدائی کبھی عطا ہو سکتی ہے؟ کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر علم، علم غیب، مختار کل، یہ چیزیں مدار الوہیت نہیں تھی. مدار الوہیت صرف دو تھی، وہ واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت تھی. کیونکہ علم تو خود اللہ نبیوں کو دیتا ہے، اختیار تو خود ان کو دیتا ہے. اب پڑھیے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. فرشتوں کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ہماری طرف سے جناب جو ہے وہ ہوائیں چلاتے ہیں، وہ تقدیر کی تعبیر کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیے، جب بلقیس کی سلطنت ان کے سامنے آئی اور ہدہد پرندہ حضرت سلیمان کے پاس اڑتا ہوا آیا، قرآن کہتا ہے سورہ نمل میں، ہدہد پرندہ، اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں حضور آپ سے غائب تو رہا، آپ مجھے پنشمنٹ دے رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، لیکن حضور میری ایک بات سن لیجئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے، لیکن یہاں پر اللہ نے خود فرمایا، ہم نے ان کو منطق طیر، پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا تھا. ارے علم دیا گیا نا، کیونکہ جو چیز مدار الوہیت ہوگی وہ عطا نہیں ہو سکتی، اور جو عطا ہوگی وہ مدار الوہیت نہیں ہو سکتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو توحید کو نہیں سمجھا وہ شرک کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو شرک کو نہیں، جو شرک کو سمجھ گیا وہ توحید کو سمجھ جائے گا. اب میں آگے شرک کی تعریف بھی کرتا ہوں، لیکن آپ غور کیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدہد پرندہ آیا، اس نے کہا حضور میں بڑا حیران ہوں کہ ایک بستی سے میرا گزر ہوا، اتنی بڑی ریاست تھی کہ دنیا کی ہر چیز ان کے پاس تھی، پانی ان کے پاس تھا، کھیتی باڑی ان کے پاس تھی، اناج ان کے پاس تھا، پہلوان ان کے پاس تھے، فوج ان کے پاس تھی، لیکن حضور بڑے تعجب کی بات تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا حضور بات یہ تھی کہ وہ سورج کو پوچھتی ہے، اور وہ ایک عورت ہے، وہ ایک عورت ہے، سورج کو پوچھتی ہے، لیکن اس کے اختیارات اتنے ہیں کہ لاکھوں اس کی فوج ہے، اس سے لڑے تو کون لڑے. اب سلیمان علیہ السلام کو یہ بات کی نا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے سلیمان، جو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کا غلبہ اللہ نے ان مشرکوں پر دکھانے کے لیے قرآن میں سورہ صاد میں بات فرمائی، سلیمان گھبرانا نہیں، سارا دنیا کا نظام ہوا سے چلتا ہے، اگر اس نے ڈیم بنایا ہے تو کیا ہوا؟ ڈیم میں پانی تو بارش سے آئے گا، اگر اس کی کھیتی باڑی ہے تو کیا ہوا؟ اور کھیتی باڑی جو ہوتی ہے وہ بارش سے ہوتی ہے، اور بارش جو ہے وہ بادل سے ہوتی ہے، بادل کو ہوا لے کر آتا ہے، ہوا بادل کو لاتا ہے، بادل بارش برساتا ہے، بارش سے سبزہ اگتا ہے، سبزہ اور اناج اگتے ہیں، لوگ اس کو کھاتے ہیں اور اسی پر فوج بنتی ہے، اسی پر طاقت بنتی ہے، ساری طاقت کا انحصار ہوا پر ہے۔ فرمایا سلیمان تم کھڑے رہو، میں مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں تقریری رنگ میں، اور یہ جو ہدہد نے بات کی بلقیس کی تمہیں کہ بلقیس ملکہ ہے، شہزادی ہے، رانی ہے اس بستی کی، اس سلطنت کی جسے اتنا اختیار ہے، لیکن گھبرانا نہیں۔ فسخرنا لہ ریح، آج سے پھر ہم ہوا کو تمہارے تابع کر رہے ہیں، مسخر کر رہے ہیں، نرم کر رہے ہیں، مرضی میں دے رہے ہیں۔ فسخرنا، تسخیر کہتے ہیں مکمل کنٹرول کو، جس کے محبت کے عمل کو بھی تسخیر کر دیا جاتا، کہہ دیا جاؤ آپ دعا کریں میرے لیے کام نہیں ہو رہا، فرمایا جاؤ اللہ یہ کام تمہارے لیے مسخر کرے، یعنی تمہارے تابع کرے، قبضے میں لائے۔ اور تسخیر کا یہ مادہ بتا رہا ہے اور تسخیر کا یہ معنی بتا رہا ہے کہ اس کا معنی یہ کہ صرف دے کر لینا نہیں، ہم تمہیں ہوا کو تمہارے لیے مسخر کر رہے ہیں، تمہیں تسخیر، اس کی تسخیر تمہارے تابع کر رہے ہیں، یعنی تمہیں قبضہ دے رہے ہیں، اور ایسا قبضہ دے رہے ہیں کہ پھر جو تیری مرضی میں آئے تو کرتا رہے۔ فرما فسخرنا لہ ریح، ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا سلیمان کے لیے، تجری، ہوا چلتی تھی، بِأَمْرِ ہی، سلیمان کے حکم سے، تجری بِأَمْرِ ہی حَيْثُ أَصَابَ، فرمایا کہ چلتی تھی وہ ہوا رُحَاعًا، چاہے وہ سخت، ہم نے یہ کہہ دیا کہ سلیمان یہ ہوا ہم نے تجھے دے دی، اب تو چاہے تو بلقیس کے علاقے سے ہوا ہی روک دے، تو روک، کیونکہ تجھے تابع کر دیا ہم نے، تو روک دے ہوا، اور ہوا کو تو روک دے کہ بلقیس کے وہاں بارش نہیں ہوگی تو خود کا سالی ہو جائے گی، اور تجھے پتا، اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو سامنے شخصیت اس کی طاقت کیا ہے۔ تو اللہ فرمانا فسخرنا لہ ریح، ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، قبضے میں دے دیا، اختیار میں دے دیا۔ تسخیر میں اختیار نہ ہو تو تسخیر کی معنویت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا فسخرنا لہ ریح، ہم نے ہوا پر تجھے اختیار دیا۔ توجہ سنتے چلیے بات کو آگے، اور وہ دو مدار ذہن میں رکھتے ہوئے بات پیچھے سے، فرمایا فسخرنا لہ ریح، ہم نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا، اب یہ چلے گی بھی امری ہی، تیرے حکم سے، تیرے حکم سے چلے گی۔ تو کہے گا جلدی جلدی چل تو یہ جلدی جلدی چلے گی، تو کہے گا رک جا تو رک جائے گی۔ فرمایا فمنن او امسک، احسان کرتے ہوئے اپنے مریدوں پر زیادہ چلا دے، او امسک، اور کسی دشمن سے روک دے بغیر حساب، کچھ نہیں پوچھیں گے۔ یا دے دے، یہ سورہ سواد قرآن کہتا ہے۔ اب اس کے نیچے جتنے مفسرین، ابو لالا مودودی صاحب جو یعنی آج کل کے جو لوگ زیادہ ان کا نام لے کر، انہوں نے بھی بہت تباہیاں مچائی ہیں، لیکن اس کو بنیاد پر جو انبیاء اور اولیاء سے محبت کرنے والوں کو شرک کی گرینڈر سے کاٹا گیا، میں کوئی شوق نہیں فرقہ واریت بات کرنے کے، لیکن بات سمجھانے کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابو العلا مودودی صاحب نے کتاب الانبیاء، سورہ انبیاء کی تفسیر میں، تفہیم القرآن میں یہاں پر لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کو تابع کر دیا، تو ہوا ہی بادل لاتی ہے، بادل ہی بارش برساتا ہے، بارش برتی سبزہ ہوتا ہے، اناج، یعنی سارا نظام کائنات ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ لکھتے ہیں ابو العلا مودودی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو کیسے غیر معمولی اختیارات عطا کرتا ہے۔ یا دو لفظ، ایک تو اختیارات بھی بولا انہوں نے، غیر معمولی، غیر معمولی سے مراد یعنی عام شام نہیں جو سب کو مل جائے، فرما غیر معمولی، عام معمول کی چیزیں نہیں، ایسی غیر معمولی کہ کئی اس کے قریب بھٹک بھی نہ سکے، عقل پہنچ بھی نہ سکے، یہ کس کو ملے گا؟ تو انبیاء کو اللہ غیر معمولی اختیارات دیتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو اختیار کی بات آ گئی، مان لیا اختیار انبیاء کے لیے، اب یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو پتا چلا اختیار ماننا شرک نہیں ہے، واجب الوجود ماننا شرک، اور مستحق عبادت ماننا شرک۔ ہاں اختیار اگر اس نیت سے مان رہا ہے کہ اس کے پاس یہ خود سے ہے اور یہ خود سے ہے، تو پھر یہ چلی جائے گی بات عبادت والے واجب الوجود کے معنی میں، پھر شرک ہوگا۔ لیکن اگر وہاں یہ آ جائے کہ یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو صرف اختیار کو دے کر فتویٰ نہیں دیں گے، اس لیے کہ مدار الوہیت، متصرف ہونا یا علم ہونا نہ تھا بلکہ واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونا.
اور یہاں پر میں مولانا شیخ علی تھانوی کی ایک بات آپ کے سامنے کروں، کمال کی بات وہ بھی لکھ گئے.
وہ بیان القرآن میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، توجہ کریں اس لیے کہ پوری دنیا سن رہی. مولوی شیخ علی تھانوی اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا، فمنن او امسک، فمنن چاہے تو احسان کرتے وقت کہے کہ آج 24 گھنٹہ ہوا ادھر ہی چلے گی. آپ کو سمجھ رہے ہیں کیسی بے نظیر و بے مثال اختیار دیا اللہ نے. یہ نبیوں کی شان کون ہوتے ہیں؟ کوئی اختیار نہیں ہوتا. میں نے کہا تو نے توحید نہیں سمجھا اس لیے تجھے شرک سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے تو تھوڑی سی بات میں تو مالک. میرے امام نے بھی پھر بجا کر کہا چپ کر، تیرے فتوی کی حیثیت کیا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. کہتے ہیں مالک آپ کیسے کہہ دیں گے؟ میں نے کہا جب حرم کے دروازے میں ملک عبدالعزیز لکھا جا سکتا ہے تو مصطفیٰ کو مالک نہیں لکھا جا سکتا. میں سیاسی تنقید نہیں کر رہا لیکن بتا رہا ہوں، کیونکہ مالک اور ملک دونوں قرات ہیں. علماء بیٹھے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، دونوں مشروع قرات ہیں. مالک اور ملک کا معنی ایک ہی ہے. کہتے حضور کو مالک کہنا شرک، تو میں نے کہا شاہ فہد کو ملک کہنا کیسے جائز ہے؟ جناب عبدالعزیز صاحب کو، سعود صاحب کو ملک کہنا کیسے جائز؟ وہ بھی خانہ کعبہ. اگر ہم حضور کے نام کے ساتھ یا لکھ دیں تو مسجد میں تہلکہ کھڑا ہو جاتا ہے. حرم کے دروازے میں وقت کے بادشاہوں کے ساتھ ملک لکھ دیا جائے، سب لال رومال رکھ کر نیچے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، تقریر اہل سنت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. اس پر کوئی نہیں کہتا کہ یار صرف عبدالعزیز لکھو، ملک نہ لکھو، کیونکہ ملک خدا کی صفت ہے اور خدا کی صفت کسی کو دینے سے شرک ہو جاتا ہے. ہم سے کہتے ہیں نہیں شرک نہیں ہوا. کہ لگے کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے کہا آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ اختیار دینے سے شرک ہو جاتا ہے. کہ لگے نہیں یہ تو اللہ کی عطا سے ہے نا. تو میں نے کہا اللہ کی عطا اپنے بادشاہوں کے بارے میں سمجھ میں آ گئی. مصطفیٰ جو اللہ کی عطا کے خود کامل مظہر ہے، ان کے لیے مالک کہنے پر شرک کا فتویٰ کیوں دے دیا؟ میں چڑھا نہیں رہا، پھر عرض کروں میں چڑھا نہیں رہا، میں غصہ نہیں دلا رہا، صرف سمجھانے کے لیے آپ کے لیے بات آگے لے کر چل رہا ہوں. اب آپ دیکھیے ذرا بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہاں پر بڑی زبردست بات لکھی. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ یہ فرما رہا ہے نا کہ ہم نے ہوا کو تیرے تابع کیا، غور سے سنو، ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو چوننی نہیں ہوتی، ہمیں ایسی بادشاہی کیا سمجھ میں آئے گی. لیکن آیا بہت کمال بادشاہی، آپ ذرا غور تو کرو، اس سے بڑی کوئی بادشاہی ہے؟ کسی کو 80 گز کے پلاٹ کے اوپر، یہ گارڈن کے اوپر، یہ ایک علاقے کے کونسلر ہونے پر اختیار ہو جائے تو اس کے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک سٹی ناظم کے طور پر کرسی مل جائے تو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے. تو جسے سارے کائنات کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں دی گئی ہے ہوا کے ذریعے، تو یہاں پر مولوی اشرف علی تھانوی جی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا ہے، جہاں آپ حکم دیں گے ہوا وہاں پر چلے گی، فمنن او امسک، آپ چاہیں اپنی مرضی سے کسی پر زیادہ احسان کر دیں، چاہیں کسی کو ایک جھونکا بھی نہ دیں، بغیر حساب، حساب نہیں لیں گے. اس کے تحت بیان القرآن میں آپ وہ لکھتے ہیں. ابھی تو لائبریری، توجہ، لائبریری وغیرہ کی تو ضرورت نہیں رہی، گوگل آپ کے سامنے، ابھی جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹچ کریں گے ابھی کتاب سامنے کھل جائے گی. وہ لکھتے ہیں اس بات، مولوی شریف تھانوی کہتے ہیں یہاں سے پتا چلا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مالک و مختار بنایا تھا، منشی نہیں بنایا تھا کہ حساب لے گا. اب میں کہتا ہوں اگر حضور سید عالم کو مالک کہنے پر امت کو ذبح کرنے تک بات آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ جن کے فتوے کی آپ پیروی کرتے ہیں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو مالک و مختار لکھا تو پتا چلا، یہاں سے واضح ہوا شرک وہی ہوگا کہ جو رب کا خاصہ کسی کو دیا جائے. تو پتا چلا مالک بنا دینا، علم دینا، یہ خاصہ الوہیت نہیں تھا، کیونکہ خاصہ الوہیت صرف دو تھے، وہ واجب الوجود اور مستحق عبادت. یہ اس وقت شرک قرار پائے گا جب کسی عطا کو وہ قدیم مان لے کہ یہ اس کے پاس خود سے ہے. توجہ ہے، آسان کر رہا. اگر وہ یہ کہے کہ بھائی اس کے پاس یہ مال خود سے ہے، یہ اختیار خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اب اختیار کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو رہا، اختیار اور علم ماننے کی وجہ سے مشرک نہیں ہو رہا، بلکہ اس کو قدیم ماننے کی وجہ سے مشرک ہو رہا ہے. تو لہذا صرف علم غیب پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا، جب تک اس نظریے اور اس درجے میں نہ مانا جائے جس درجے میں اللہ کے لیے مانا جاتا ہے. تو پتا چلا یہ کہنا کہ مدار الوہیت علم غیب ہے, میں نے کہا نہیں, جس درجے میں علم غیب ہے وہ تو پھر قدیم کی صفت ہے, لیکن اگر یہ عام ہی ہے تو پھر جو چیز الوہیت کا خاصہ ہے وہ عطا نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ جو عطا کر دیا گیا وہ الوہیت نہیں رہتی, اور جو عطا نہ کیا جائے وہ الوہیت کا مدار ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ رب العالمین فرماتا وعلم, ہم نے خود تعلیم دی, ہم نے خود تعلیم دی آدم کو, اسماء کلہا, ہر چیزوں کے نام. حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا, یہ دو اس مثال کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا, صرف اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا اور اپنے علمی شعور کو پھر دوسری نشستوں میں آپ نے بڑھانا ہے کہ کسی کے لیے. اب ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ شرک فتویٰ صرف اس لیے دے دیتے ہیں, آپ نے علم غیب مان لیا, آپ نے اختیار مان لیا. میں نے کہا شرک جب ہوتا جب ہی مدار الوہیت قرار پاتا, جب تک مستحق عبادت واجب الوجود نہ مانا جائے شرک نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے بھی آپ کے سامنے بات کی کہ توحید کی بنیاد ہی دو چیزوں پر ہے, واجب الوجود اور مستحق عبادت مل کر کے, واجب الوجود اور. اگر بات مشکل لگ رہی ہے تو اس کے مقابلے پر آپ آ جائیں شرک کی تعریف. علامہ طفزانی رحمہ اللہ اور تمام اکابر علماء نے جو شرک کی تعریف کی وہ انہوں نے کیا ہے, فرما اللہ کی ذات میں شرک دو طریقے سے کیا گیا ہے. شرک کی دو صورتیں ہو سکتی ہے, بمانا واجب الوجود ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو واجب الوجود مانا جائے, جیسے مجوسیوں نے آگ کی پوجا کرنے والوں نے کمال المجوسی, جیسے آگ کی پوجا کرنے والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آگ ہمیشہ سے ہے, اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو حضرت تمام علماء کہتے ہیں دیکھو اب یہ شرک بیٹھا, کیونکہ اب آگ کو انہوں نے اللہ کی طرح واجب مان لیا اور ہمیشہ ہونے والا مان لیا, خود سے ہونے والا مان لیا, تو یہ شرک کہاں جا کر بیٹھ گیا؟ واجب الوجود میں. تو فرمایا کہ الاشراک باللہ تعالی, اللہ رب العالمین جل والا کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح واجب الوجود مانا جائے جیسے مجوسی آگ کو مانتے, ایک. فرمایا اور دوسری چیز او استحقاق العبادت, یا اللہ کے مقابلے میں کسی کو مستحق عبادت سمجھا جائے, مستحق عبادت سمجھا جائے, کمال عبادت الاسنام, جیسے مشرکین اپنے بتوں کو معبود مان کر ان کی عبادت کرتے تھے. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں یہی دو چیزیں مدار توحید تھی, اسی دو چیزوں کا انکار شرک ہو گیا. توحید کے لیے بھی واجب الوجود اللہ ہی کے ساتھ خاص ہو گیا تھا اور ہے, اور عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہوئی, اور شرک اس کے مقابلے پر آیا تو اس نے وہی واجب الوجود کی صفت دوسرے کو دے دی اور مستحق عبادت دوسرے کو دے دیا. تو لہذا جہاں اس دو صفت کے مقابلے پر آ گئے تو شرک ہو گیا. توجہ ہے آپ کی, غور کر رہے ہیں آپ؟ اب بات اب آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم شرک کو سمجھیں گے مشرکین مکہ کے عمل سے. ہم نے کہا جی بالکل, چشم مار روشن دلے ماشاء اللہ. آئیے انہوں نے کہا دیکھے قرآن اترا مکہ کے اندر ہے اور مکہ میں جن کو مشرک کہا وہ سامنے کھڑے تھے. کہاں کہ آپ کی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں ہم قرآن کو کھولیں گے اور مکہ کی تاریخ کو دیکھیں گے, کیونکہ پریکٹیکل طور پر جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا پریکٹیکل مظاہرہ تو مکہ کے گراؤنڈ پر تھا جن کو قرآن نے مشرک کہا تھا. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ابو جہل کو کس وجہ سے مشرک کہا گیا اور ابو بکر صدیق کو کس نظریے پر موحد کہا گیا. ہم نے کہا جی بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے, ہم مطالبہ قبول کرتے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, تاکہ عام بندہ بھی اس بات کو سمجھ لے. اب ان کی طرف سے بات چلتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو اللہ نے مشرک اور جہنمی کہا اس لیے کہ وہ بتوں کو سفارشی مانتے تھے, وہ بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانتے تھے. تو ترجمہ یہ نکلا کہ شرک ہوا وسیلہ ماننا, شرک ہوا سفارشی ماننا. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں, یہ تو گڑبڑ کر رہے ہیں آپ. اس لیے کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں مشرکین کی مذمت میں جب اللہ نے ان کے عیب کو گنوایا تو وہاں ان کی برائی اللہ نے توسل, بتوں کو وسیلہ بنانا یا بتوں کو سفارشی بنانا یہ اصلا قرار نہیں دیا, بلکہ یعبدونا یہ عبادت کرتے ہیں اس کی, تعبدونا تم عبادت کرتے ہو اس کی, نعبدو وہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں. تو وہاں ان کی شرک کی بنیاد
تبسل نہیں تھا، شفاعت نہیں تھا،
عبادت تھا۔
تو وہی بات گھوم کر آ گئی کہ مدار الوہیت مستحق عبادت اور واجب الوجود تھا۔ اگر مشرکین مکہ اپنے بتوں کو واجب تو نہیں مان رہے تھے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں، لیکن وہ یہ ضرور مان رہے تھے کہ اللہ زمین آسمان بنا کر تھک گیا ہے اور اس نے خدا ہونا ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں، ان مورتیوں کے آگے سجدہ رکھ کر ان کو معبود مانو، ان کی عبادت کرو تو اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ تو پتا چلا کہ توسل کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوئے، تو یہ تو ان کا ایک الگ کفر تھا، ان کے کفر کی وجہ تھی کہ ان مورتیوں میں ان مورتیوں کو انہوں نے عبادت کے لائق بنایا، اور مسلمان انبیاء اور اولیاء کے وسیلے کا قائل ہے، ان کو معبود یقین نہیں کرتا، اس لیے وسیلہ شرک نہیں ہے اور ان کا بتوں کو پکڑنا شرک تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ آپ کے وہ دراصل وسیلے کو بنیاد بناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں شرک وسیلہ ہے، وسیلہ جو ہے نا یہ شرک ہے، اور کافر جو تھے وہ شرک کرتے تھے۔ ہم نے کہا دیکھو آیت پڑھو، وہ کہتے دیکھیں سورہ زمر کی واضح آیت ہے، قرآن مجید نے ذکر کیا لیقربوا، قرآن ان کے یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تھک گیا ہے، معاذ اللہ زمین آسمان بنا کر تھک گیا، یہ مشرکین کہتے تھے، اب اس نے خدائی جو ہے نا وہ ہمارے بتوں کو دے دی ہے، یہ ان کا کفر تھا۔ اب اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، اب اللہ کی عبادت اگر کرنی بھی ہے تو پہلے ان چھوٹوں کو معبود یقین کرنا پڑے گا اور ان کو خدا ماننا پڑے گا، اور معبود ماننا ہی مستقل بالذات ماننا ہے اور قدیم ماننا ہے۔ تو یہ ان کو مستحق عبادت سمجھنا شرک کی بنیاد تھی، ذریعہ پکڑنا یہ ان کا الگ کفر تھا۔ تو یہ کہاں لکھا ہے جناب؟ تو میں وقت کے اختصار سے بتا رہا ہوں، ساری باتیں دنیا کی ہر تفسیر کے اندر موجود ہے کہ وہ بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں نہیں، ہاں وہ عبادت کرتے تھے اپنی جگہ پر، کرتے تھے عبادت، لیکن ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو مورتیوں کو نہلا دہلا کر کپڑے سے سجا کر کہتے تھے کہ یہ مورتیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی۔ بتاؤ تم یہی بات رسول اللہ کے لیے کرتے کہ نہیں کرتے کہ رسول اللہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل کرتے، بالکل بالکل کرتے، تم یہ بات کرتے ہو نا مولا علی تمہیں اللہ کے بالکل قریب کر دیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل کرتے۔ تم یہی عقیدہ رکھتے ہو نا کہ ولی تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل یہ عقیدہ رکھتے۔ کہ یہی تو شرک تھا، یہی تو عقیدہ، اب ذرا سمجھ رہے ہیں آپ، میں قریب لا کر آپ کو سمجھ، یہی تو مشرکین کہتے تھے۔ میں نے کہا کہاں کہ کہاں ہے؟ کہ اللہ نے ان کی بولی کو اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کیا، سورہ زمر میں، بڑی بات ہے۔ میں نے کہا بس پڑھو۔ وہ کہتے دیکھو، وہ کہتے تھے لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو دیکھو تم بھی کہتے ہو کہ یہ ولی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ان کے استدلال کی جان، اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو پتا چلا شرک جو تھا نا وہ کسی کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ پکڑنا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا اگر یہی مطلقاً ہے تو آپ روزانہ ایک مولوی صاحب کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کہا ان کی بات سنتا ہوں، ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ اس میں کیوں نہیں فٹ ہو رہے تھے؟ آپ کیوں نہیں فٹ ہو رہے؟ میں ہی فٹ ہو رہا ہوں، آپ کیوں نہیں فٹ ہو رہے؟ توجہ ہے آپ، آپ کیوں نہیں فٹ ہو رہے؟ میں نے کہا یہ منہ پر کیا ہے؟ کہنے لگا داڑھی ہے۔ میں نے کہا یہ خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں۔ میں نے کہا کیا ہے پھر؟ کہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں فٹ ہو رہے اس پر؟ صرف ذریعہ پکڑنے سے اگر بندہ کافر ہو رہا تھا تو ذریعہ تو آپ کے منہ پر خود ہے، آپ کے علماء خود ایک ذریعہ، یہ عقیدہ رکھتے نہیں رکھتے کہ اللہ کے قریب کر دیں گے؟ کہ جی بالکل، اگر نہیں کریں گے تو جاتا اس کے پیچھے کیوں ہے؟ یہ کہہ کے تھوڑی جاتا ہے اللہ سے دور کر دے گا، یہ سمجھ کے تو جاتا ہے کہ ان کی تبلیغ میں جاؤں گا تو اللہ کے قریب کر دے گا۔ تو اب اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ بندہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گا تو یہ اس آیت کا مصداق کیوں نہیں بنتا؟ لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ میں نے کہا یہ بات غوث پاک کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ بھی تو اپنے مولوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مولوی مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، کافر بھی کہتا تھا یہ بت اللہ کے قریب کر دے گا، تو میں اس سانچے میں میری گردن آ رہی ہے تو آپ کی فٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو ظلم نہ کرو، میں چڑھا نہیں رہا ہوں، آپ نے آیت آدھی پڑھی ہے اس لیے آپ خود پھنس رہے ہیں۔ تھوڑا سے پیچھے آیا، مشرکین کا قول اللہ نے یہاں سے نہیں ذکر کیا لیقربونا الی اللہ زلفا، بلکہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفا، مرادی معنی تفسیر، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عبادت ان کی جائے گی تو یہ اللہ کے قریب کریں گے، تو ان کا شرک قریب کرنے والی بات دوسری تھی، اصل ان کا شرک اس کو مستحق عبادت سمجھنا تھا. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں مستحق عبادت، تو یہ عبادت ہوتی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا پہلے درس میں نے آپ کو کہا تھا عبادت ہے انتہائی درجے کے ادب اور تعظیم کا نام. اچھا انتہائی درجے کے ادب اور تعظیم، شاہ صاحب اس کی مثال، تو میں نے کہا دیکھیں عبادت کی تو اصل مثال ہے نماز، نماز کا ایک ایک سٹائل عبادت کو ظاہر کرتا ہے، تو پتا چلا ہاتھ باندھنا بھی عبادت ہے، انتہائی درجے کی ان کے ساری کی ایک صورت ہاتھ باندھنا بھی ہے، کیونکہ نماز میں اللہ کے سامنے باندھتے ہیں، سجدہ بھی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہا درجے کی تعظیم کو اگر ہم نے سمجھنا ہو جو عبادت ہے، اس علمی تعریف کو ہم نماز کے سٹائل میں سمجھیں گے، اس لیے کہ نماز تو مکمل عبادت ہے، تو اب ہاتھ باندھنا بھی انتہائی درجے کا ادب ہوا اور عبادت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف سجدہ عبادت ہے اور ہاتھ باندھنا عبادت نہیں، عبادت ہوگا جب وہ، کیونکہ عبادت کہتے اس کو ہیں کہ اس ذات کی انتہائی درجے کی تعظیم کرنا، تو اب سجدہ بھی انتہائی درجے کی تعظیم کی ایک علامت ہوئی، ہاتھ باندھنا بھی انتہائی درجے کی تعظیم کی ایک صورت ہوئی، ہاتھ چھوڑنا بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ بھی انتہائی درجے کی تعظیم کی ایک صورت ہوئی. کہہ لگے ہاں. میں نے کہا پھر یہی سجدہ جب فرشتے حضرت آدم کو کر جائیں تو شرک نہیں ہوتا. یہاں پر اب سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو روا نہیں ہے، لیکن خدا نے خود حکم دیا اس جدو فرشتوں سجدہ کر لو، یا اللہ تجھے فرما لیا آدم آدم کو کر لو. میں نے کہا کیا خدا خود معاذ اللہ شرک کا حکم دے گا؟ اب بات سمجھ. آپ نے کہا شاہ صاحب اب تو مسئلہ الجھ گیا، آپ کو کلیئر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت کہتے تھے انتہائی درجے کی تعظیم کو اور اس کی شکل تھی نماز کی ایک ایک ادا. اب وہی ادا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو نبیوں کے ساتھ بھی کی گئی ہے. جبریل جب حضور کے پاس آتے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے بندہ طیات میں بیٹھتا ہے. ایک بندہ مجھے ٹکر گیا، کہنے لگا یہ جو کھڑے ہو کے آپ سلام پڑھتے ہو نا، ابھی آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی، یہ جو کھڑے ہو کے آپ سلام پڑھتے ہو نا، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، صرف مسئلے کو سمجھا رہا ہوں جو معاشرے میں گھومتا ہے. مجھ سے کہنے لگے یہ جو آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو نا، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام. میں نے کہا جی جی آپ کو سیکھنا ہے؟ کہ لگے سلام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، یہ جو تو ہاتھ باندھ رہے ہیں نا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ کہا اس لیے کہ ایسا ہاتھ ہم اللہ کے سامنے باندھتے ہیں. اور نماز، توجہ سنو بات، وہ کیا کر رہا ہے؟ آدھی بات صحیح کر رہا ہے کہ عبادت کو سمجھنے کی شکل نماز ہی ہے. یہ تو ایک علمی تعریف تھی، انتہائی درجے کی عاجزی عبادت ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی شکل نماز ہے. اب نماز کا ہر سٹائل عبادت کی علامت بنے گا. تو وہ کہتا ہے یہ ہاتھ جو آپ نے باندھا تھا نا، یہ تو نماز کی ہیت تھی، اب یہ غیر کے لیے کیسے جائز ہو گئی؟ تو میں نے کہا کل جو تو پان والے کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا تھا، یہ بھی نماز کی ہیت تھی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کیسے جائز ہو گئی؟ اب دیکھیے یہ الزام، پتا چلا درمیان میں کوئی گڑبڑ ہے جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. نہیں سمجھ گئے آپ؟ درمیان میں گڑبڑ ہے. اب یہی نماز میں ایک صورت عبادت کی تعریف، تو آپ کہیں گے شاہ صاحب بڑی علمی ہے کہ انتہائی درجے کی عاجزی. اس کو کھولا فار ایگزامپل، جس طرح بچہ اسکول میں سمجھ نہیں پاتا تعریف کو تو آگے استاد کہتا فار ایگزامپل ایسے، تو عبادت کی تعریف ہے عاجزی اور انکساری کی انتہا. لوگ کہیں گے آپ اس کی ایگزامپل، ہم نے کہا نماز. نماز کا ہر سٹائل جو ہے وہ حد درجے کی تعظیم کا ایک سٹائل ہے. ہاتھ اٹھانا، رکوع میں جانا، قیام کرنا، ہر ہیت. اب عبادت کی ظاہری شکل جو ہے جس سے عبادت پہچانی جائے گی وہ نماز کی ادائیں ہیں، اس میں سجدہ بھی ہے، تو پھر حضرت آدم کے لیے کیسے جائز ہو گیا وہ؟ کیونکہ عبادت تو خدا کے سوا کسی کے نہیں ہو سکتی. میں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عبادت خدا کے سوا کسی کے نہیں ہو سکتی، اور آپ نے خود کہا کہ عبادت کا ایک سٹائل سجدہ ہے، تو وہ سجدہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہو کر اپنے بیٹے یوسف کو کر رہے تھے، قرآن میں ہے. کہنے کہ شاہ صاحب مسئلہ حل کرو. میں نے کہا بالکل، میں بھی بڑا پریشان ہوا اس میں. ہم نے کہا جناب یہ مسئلہ اپنی عقل سے نکالنے کے بجائے ان سے سمجھو کہ جن پر اللہ نے قرآن کو روشن کیا. ان قدیم علماء میں سے ایک ترجمان عالم حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، میں کئیوں کا نام لے سکتا تھا، توجہ کرنا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے، اب گربت بن گیا، سن لیجیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام شاہ صاحب کیوں لیا؟ میں نے کہا اس لیے لیا کہ وہ بر صغیر میں جتنے مکتب فکر ہے سب ان کی عزت کرتے ہیں، جتنے مکتب ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے مکتب فکر ہیں سب ان کی عزت کر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے جو انہوں نے حکمت و دانائی یعنی اسلام کی فلسفی اور اسلام کی حکمت کہ نماز ہے تو کیوں ہے، روزہ ہے تو کیوں ہے، وضو ہے تو کیوں ہے، وضو میں پہلے کیوں نہیں پاؤں دھویا جاتا ہے، پہلے کیوں ہاتھ، اس کی فلسفی کیا ہے، حکمت، اس حکمت پر جس کا سودا گاندھی بیچ رہا تھا اس کتاب کو رٹ کر لوگ کہتے ہیں بڑا ذہین ہے، میں نے کہا سب وہیں سے پڑھ رہا ہوتا ہے. اب ذرا توجہ کریں، تو یعنی نمازوں کے روزے پیشی کیوں ہیں، صرف منہ کیوں دھلایا جا رہا ہے، پوری گردن تک کیوں نہیں دھلایا جا رہا، اس میں حکمت کیا ہے، لاجک کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے. تو اسلام کی تمام تر قوانین کی فلسفی اور حکمت کو لکھنے میں ایک بڑا مقام تھا شاہ ولی اللہ صاحب کا، جو ان کی مبارک کتاب حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ توجہ ہے، حجت اللہ البالغہ، اس میں وہ آتے ہیں شرک کی بحث میں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عبادت کا معنی ہے، اب یہ کھول دیں گے اس کو، عبادت کا معنی ہے انتہائی درجے کی تعظیم اور تعظیم بھی. اب عبادت تو کسی کی جائز ہی نہیں، لیکن تعظیم تو جائز ہی سب کی، ماں کی تعظیم، باپ کی تعظیم، بیٹے کی تعظیم، استاد کی تعظیم، اب تعظیم تو ہے. اب وہ کہتے ہیں یار عبادت کی شکل ایک سجدہ تھی، وہ تعظیم کی صورت میں حضرت آدم کے لیے بھی ہوگی، اب یہ فرق کیسا ہوگا، دونوں سجدے ہیں، اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدم کا تھا یہ عبادت کا تھا؟ نہیں سمجھے آپ، اب یہ ہاتھ آپ نے حضور کے سامنے باندھ لیا اور یہی ہاتھ اللہ کے سامنے باندھا، اب یہ کیسے پتا چلے گا اس میں عبادت والا طریقہ کون سا تھا اور تعظیم والا کون سا تھا، اسٹائل تو ایک ہی ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے وہ آپ کی نیت فیصلہ کرے. تو جن لوگوں نے امت کو کافر قرار دیا انہوں نے صرف ظاہر دیکھا، مطلب پوچھا ہی نہیں، اس لیے تیسرا دس ضروریات دین پہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ظاہری دیکھنا تھا تم مداروں پر سجدہ کر رہے ہو شرک ہے، تو میں نے کہا جو حضرت ہم اجازت نہیں دیتے مداروں میں سجدے کی، لیکن میں الزامن بات کر رہا ہوں، سجدہ تعظیمی اس امت میں کسی کے لیے حلال نہیں، لیکن حرام ہونا اور ہے، شرک ہونا اور ہے. حرام کام کر کے بھی بندہ بخشا جا سکتا ہے، شرک کر کے نہیں بخشا جا سکتا، توجہ ہے آپ کی. تو سجدہ تعظیمی حرام تو ہے شرک نہیں، لیکن پچھلی امت میں جائز تھی. تو جو عبادت ہے وہ کسی دور میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج جناب جو ہے کہ وہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس دور میں جو سجدہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو اللہ خود کہہ رہا ہے چلو یہی سجدہ تم جو ہے وہ فرشتوں کو کر لو، فرشتوں تم آدم کو کر لو، نہیں ہو سکتا علیہ باللہ. تو نیت کرے گی، اسٹائل، توجہ سے سنیے، ہیت، کیفیت، ادا، بول چال، یہ دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کریں گے، یہ دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کو بھی مولانا کہتے ہیں، داڑھی والے کو بھی مولانا کہتے ہیں، صرف بولی پر فیصلہ نہیں ہوگا، یہ بولی پر ہی بندے کو اسلام سے باہر کر دیتے ہیں. توجہ ہے، وہ تم نے یہ نام رسول اللہ کو دیا یہ تو اللہ کا تھا، تو میں نے کہا آپ کا نام کیا، کہنے کا مولانا، میں نے کہا یہ بھی تو شرک ہو گیا، کہنے کا کیوں، میں نے کہا سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اور ہم خود اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سوائے طریقے سے عرض کرتے ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت، یہ انتا مولانا مسجد کے امام کو کہہ رہے ہوتے ہیں، بولیں کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو. اب اگر مسجد کے مولانا کو مولانا نہ کہے تو وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ میں نے کہا لو خود تو مولانا اپنے لیے نہ سنے تو ناراض ہو جائے اور نام اللہ کا ہے. کہ لگے نہیں نہیں وہ تو فرق ہے نا، اللہ کسی اور معنی میں مولانا ہے اور ہم کسی اور معنی میں. تو میں نے کہا یہ فرق تجھے یا اللہ یا رسول اللہ میں نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے سامنے یا کسی اور معنی میں لکھا گیا، رسول اللہ کے سامنے کسی اور معنی میں لکھا گیا؟ یہ بات تجھے مسئلہ علم غیب میں نہیں سمجھ میں آئی کہ علم غیب جب اللہ کے لیے بولا جائے تو کس معنی میں، رسول اللہ کے لیے بولا جائے تو کس معنی میں؟ تو پتا چلا ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ لفظوں اور اسٹائل کو دیکھ کر فتویٰ نہیں لگتا جب تک اس کے معنی، مفاہیم، نیت اور پس منظر کو نہ دیکھا جائے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہاں یہ بات کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ بات کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، میرے دوستو تھوڑی سی توجہ کرنا، کیونکہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی ہے تو میں نے جو تیاری کی ہے اس کا میں ابھی 15% بھی نہیں آپ کو سنا پایا. ہاں ہاں 15% بھی نہیں سنا پایا، لیکن توجہ کریں آپ، یہ محرم الحرام کے درس کی برکت ہے کہ اس میں پھر عام جلسوں سے ہٹ کر پھر ایک ترتیب کے ساتھ یہ میں اور آپ عقیدہ سیکھ رہے ہیں، نظریہ سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، ہم کسی جلسے میں نہیں آئے، ایک علمی کورس میں آئے ہیں. میں اور آپ ایک کلاس لینے آئے ہیں. یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم درس نظامی کے عالم تو نہ بن سکے، لیکن جتنا درس نظامی والا سمجھ جاتا اتنا ہم سمجھ ضرور جائیں گے. جو بات وہ 9 سال میں سمجھتا ہے وہ 1 گھنٹے میں ہم سمجھ جائیں گے. یہ کرم ہے میرے آقا سید الشہداء شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی. اب آپ سنیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب سجدہ ادھر اللہ کو ہو تو وہ سجدہ عبادت، ادھر فرشتہ آدم کو کرے تو وہ تعظیم. اسٹائل تو دونوں ایک ہی ہے، جھکنا بھی ایک طرح ہے، پیشانی وہاں بھی رکھی ادھر بھی رکھی، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. توجہ ہے آپ کی، ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کس طرح ہو گئی؟ لیکن آج کے لیے میں فتویٰ آپ کی خدمت، بات پیشانی کی آ گئی تو میں ذکر کر دوں. مزارات کو سجدہ جائز نہیں. میرے آقا سید العلماء مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا مبارک رسالہ الزبدۃ الزکیہ جو آپ نے لکھ کر بر صغیر کے اندر اس بدعات کا رد کیا، کیونکہ امام احمد رضا رد بدعات کے امام تھے، ان کے دشمنوں سے چلا کچھ نہیں تو پروپیگنڈا کر کے آپ کو بدعات کا امام کہہ دیا. میں نے کہا یہ بات تو ایسی ہو گئی، چور خود جان بچانے کے لیے کسی کو چور کہے. کبھی وقت ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بر صغیر میں عورتوں کو قبر پر جانے سے سب سے پہلے رکھنے والا احمد رضا ہی تھا، بھیجنے والے یہ تھے. توجہ ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ، جس میں کئی پرانی نصوص سے ثابت کیا کہ حضور کی امت میں ایک ہی سجدہ ہے، وہ سجدہ تعبدی ہے جس کا مستحق صرف اللہ ہے، غیر کو جائز نہیں. رہے سجدہ تعظیمی، ادب کے لیے جھک کر کسی کو سجدہ کرنا تو وہ پہلے امتوں میں جائز تھا، اب جائز نہیں. سرکار کے پاس صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، یعنی ادب، جیسے آپ ادب میں ہاتھ چومتے ہیں نا، شریعت میں یہ رخصت ہے. اس امت میں یہ رخصت ہے کہ آپ تعظیم میں ہاتھ چوم سکتے ہیں لیکن جھک کر سجدہ نہیں کر سکتے، اتنی تعظیم کی آپ کو اجازت ہے. اس شریعت میں کیا اجازت تھی؟ تعظیم کے لیے، بات تعظیم کے لیے، جس طرح آج ہم ہاتھ چوم رہے ہیں یہی کام تو سجدہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جس طرح آج ہاتھ چوم رہے ہیں تو اس زمانے میں ہاتھ چومنے کی بھی اجازت تھی اور تعظیمن سجدے کی بھی اجازت تھی. اس امت میں نیک لوگوں کو سجدے کی اجازت تو نہیں لیکن پاؤں چومنے کی اجازت شریعت دیتی ہے. جتنے فتاوی، فتاوی شامی دیکھیں، فتاوی عالمگیری دیکھیں، پرانے سارے فتاوی دیکھیں، کتاب الکراہیت عالمگیری دیکھیں، واضح اجماعی مسئلہ. میں کیا کہ کتاب کا نام لوں آپ کے سامنے، اگر کوئی بزرگ ہو، نیک ہستی ہو، نیک عالم ہو، سادات ہو، بزرگ ہو، یا وقت کا حاکم ہو اور متقی پرہیزگار ہو، بالکل مستحب ہے کہ بندہ اس کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف بخاری شریف نہیں لکھی تھی، آپ نے بخاری شریف کے علاوہ کئی دسیوں کتابیں لکھی. اس میں آپ نے آداب زندگی کے انڈیجیول، اکیلے اکیلے فردن فردن آداب لکھے ہیں. کھانا اس طرح کھاؤ، پانی اس طرح پیو، بیت الخلاء میں ایسے جاؤ، ماں باپ سے ایسے ملو، ایک ایک آداب زندگی کے ایک ایک حدیث انہوں نے نقل کی، اور اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا ادب المفرد، تنہا تنہا ادب. اس کتاب کے اندر وہ ادب کے بیان میں جب آگے آئے تو ایک لکھا ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان، باب باندھا عنوان، اور اس کے تحت لکھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ان سے بڑا موحد مومن کون ہوگا؟ ارے بھائی، بندہ مومن پہچانا جب جاتا ہے جب علی علی کرتا ہے، یا علی. بندہ مومن کہلاتا جب ہے، حضور نے فرمایا کہ تجھ سے بغض رکھے گا منافق اور تجھ سے محبت کرے گا مومن. تو جس کا نام لینا ہی مومن ہونے کی علامت ہے تو خود اس کے ایمان کی کمال کتنا ہوگا. جو اللہ کی جانب سے ایمان کی شناخت بن گیا اور تعارف بن گیا. میرے بھائیو، حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں امام بخاری، توجہ میں اتفاق رکھنا، جو یہ بندہ کام کر رہا کرنے دیں، آپ توجہ رکھیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس، امام بخاری نے اس کتاب کے میرے حوالہ لکھا، غور کرنا میرے بچوں، اسکول کے بچوں، یونیورسٹیوں کے بچوں، اللہ تمہیں علم نافع دے، نفع دینے والا علم دے مدرسوں کے بچوں، تاکہ یہ علم تمہارے خاندان کے لیے، اس گلی کوچے کے لیے، اس میری اس پاک سرزمین کے لیے، پاکستان کے لیے، اور دین اسلام کے لیے ترقی کا باعث بنے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ حضرت مولا مرتضی جیسا مومن مباحد جب یہ اپنے چچا حضرت عباس کے پاس ملاقات کے لیے آتے تھے، سرکار کے چچا انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور مہلت دی، تو 7 تاریخ سے پھر یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ لیکن اہل بیت مجھے ایک بندے نے تانا دیا، کہنے کا لو محرم کے دن چل رہے ہیں تو تم موضوع توحید کا بیان کر رہے ہو۔ میں نے کہا اسی کا بیان کر رہے ہیں، کربلا تو وہ 10 تاریخ کو پہنچے لیکن پوری زندگی بچایا تو توحید ہی کو تھا نا، رسالت ہی کو تھا نا، اسی کے تحفظ کے لیے گئے۔ حسین کو سمجھنے کے لیے توحید کو سمجھنا پڑے گا، رسالت کو سمجھنا پڑے گا، خلفاء کے ادب اور ان کی تعظیم کو سمجھنا پڑے گا، ان کے ابو مولا علی کا ردوا سمجھنا پڑے گا، پھر تمہیں حسن بھی سمجھ میں آئیں گے، حسین بھی سمجھ آئیں گے، علی اصغر کی پیاس بھی سمجھ آئے گی اور نیزے پر وہ سر کی کرامت بھی سمجھ میں آئے گی۔ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے دادا، حضرت عبد المطلب کے بیٹے، حضور کے چچا حضرت عباس، حضور کے والد عبداللہ کے بھائی، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہوا، سیدنا عبد المطلب سے بھی راضی ہوا اور سیدنا عباس سے بھی راضی ہوا۔ جب سرکار کے چچا حضرت عباس کے پاس آپ کا بھتیجا، حضور بھی ان کے بھتیجے ہیں اور علی بھی ان کے بھتیجے ہیں، میرے آقا سرکار مولا مرتضی جب ملاقات کے لیے جاتے تھے تو امام بخاری لکھتے ہیں، بچوں سنو بزرگوں، حضرت علی پہلے اپنے چچا کا ہاتھ چومتے تھے اور پھر جھک کر ان کے پاؤں چومتے تھے۔ کئی 100 حدیثیں ہیں سرکار کی بارے میں کہ صحابہ حضور کے پاؤں چومتے تھے۔ امام بخاری کتنے بڑے امام ہیں جن کی کتاب پڑھ کر لوگ توحید کا درس دیتے ہیں، انہی کی سوانح میں موجود ہے، ان کا خاص شاگرد امام مسلم جب اپنے استاد سے ملنے کے لیے آتا تو ہاتھ بعد میں ملاتا، پاؤں پہلے چومتا۔ تو اب آپ دیکھیے بات چل رہی تھی پیشانی کی اور بات میں سمیٹ رہا ہوں، لیکن ایک فتویٰ میں ضرور پڑھوں گا، توجہ رکھنا یہاں پر، جس پر موضوع مکمل ہو جائے کل میں اس کو کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا اس لیے، اور آج میں نے صرف مقدمہ ہی آپ کے سامنے پڑھا ہے، زندگی رہی تو پھر اس موضوع کو ہم آگے کھولیں گے، اور اس عنوان سے کہ ہم توحید کا یہ معنی نہیں لیتے کہ صرف اللہ اللہ کرو اور محبوبوں کو چھوڑ دو، ہم توحید کا یہ معنی لیتے ہیں اللہ اللہ بھی کرو، جس سے اس نے پیار کیا اس سے محبت بھی کرو، یہ اہل سنت کی توحید۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے اس امت میں سجدہ جائز نہیں ہے لیکن پاؤں چومنا جائز ہے، پاؤں چومنے کے لیے ہنسنا نہیں، سنجیدگی رکھنا، بات سمجھا رہا ہوں، پاؤں چومنے کے لیے سامنے والا اپنے پاؤں کو اٹھائے گا تو نہیں ہمارے منہ تک کہ لو چوم لو، بلکہ ہمیں جھکنا پڑے گا اس کے پاؤں تک۔ شکل سجدے والی بنی کہ نہیں بنی، لیکن سجدہ ہوا تو اس کو سمجھے مولانا، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم نے ابھی توحید نہیں سمجھی تو اس لیے شرک میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں یہ ضرور کہوں گا، اب دیکھیں مزار کو کوئی چوم رہا ہے، سجدہ کر رہے ہیں مزار پہ، سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا پاؤں چومنا جائز ہے؟ کہاں جائز ہے، کیونکہ شریعت میں خامخواہ جھکنا ناجائز ہے۔ مثلا جیسے کچھ لوگ ایسے کر کے جھک جاتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کو روکتا بھی ہوں، کچھ لوگ آتے ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی۔ پہلی بات تو میں انتہائی بیکار سا آدمی ہوں، جن کے قدم چومے جائیں وہ تو حضور تاج الشریعہ تھے، وہ تو سرکار مفتی اعظم تھے مصطفیٰ رضا، ہاں وہ تو اعلی حضرت ہیں، وہ تو مفتی وقار الدین ہیں، وہ تو حضرت علامہ ازہری ہیں، مفتی ظفر علی نعمانی، جن کے قدم چومنے کی میں نے بچپن سے لے کر یعنی اس میں 16 سال سے لے کر دور حدیث تک جب بھی حضرت آئے ہم نے مفتی ظفر علی نعمانی صاحب کے پاؤں بھی چومے، ہاتھ بھی چومے، مولانا فضل الرحمان صاحب رحمہ اللہ ان کے پاؤں چومنے کی سعادت ہمیں ملی، میرے آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ کے کئی دفعہ قدم چومنے کی ذات شرف ملا۔ لیکن میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہاں پر ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، تو کچھ لوگ محبت میں آتے ہیں بےچارے اور وہ جھک کر پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، میں ان کو کہتا نہیں ایسا جھکنا جائز نہیں، چومنے کی غرض سے جھکنا جائز، ادب میں صرف جھک جانا اور ہیت رکو تک جائے یہ ناجائز حرام ہے، ناجائز۔ یعنی خامخواہ جھکنا، لیکن غرض اگر چومنے کی ہو پاؤں یا قدم پھر جائے گی. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا فرق سمجھ رہے ہیں؟ اپنے سٹائل کو تھوڑا صحیح کرنا چاہیے. دس بوسی کے لیے آپ اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ بالکل جھک کر چوم رہے ہیں، جائز ہے آپ کو، کیونکہ آپ ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ تو نہیں چاہ رہا کہ وہ اگر یہ چاہے کہ میرے ہاتھ لوگ چومے تو اس کے لیے تو پھر خیر نہیں. لیکن آپ جان رہے ہیں کہ جناب یہ نیک بندہ ہے، میں اس کے ہاتھ چوموں. علماء نے لکھا ہاتھ چومنے کا مسئلہ نکلا کہاں سے؟ فرما حجر اسود سے. یہ علامہ عینی نے لکھا ہے. علامہ عینی نے جب صحابہ کرام کے دل میں یہ تڑپ جاگی کہ ہم اللہ کو دیکھیں، کیونکہ عشق جب کامل ہوتا ہے تو محبوب سے لپٹنا چاہتا ہے، پاؤں چومنا چاہتا ہے. بخاری کتاب الحج آپ دیکھیے، سرکار نے کہا، یعنی یوں سمجھایا مانن کہ اللہ نہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ بدن سے پاک ہے، لیکن تم اپنی آرزوئیں کہاں نکالو گے؟ فرمایا آؤ. حجر اس وقت ایک کالا پتھر تھا، حضور نے چوما، فرمایا اس کو چوم لو. کہ حضور ہم تو، فرمایا چومو اس کو. اس کو چومنا ایسے جیسے اللہ کے ہاتھ کو چومنا. اللہ معنی لکھتے ہیں کہ علماء کا ہاتھ پھر مظہر اللہ کا ہاتھ قرار پاتا ہے. اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ادبن تعظیم کے اظہار کے لیے کوئی ایک صورت ہوتی ہے، تو فرما حجر اسود کو چومنا اللہ کے ہاتھ کو چومنے کی طرح ہے. اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ہاتھ چومنا ایک ادب کا اظہار ہوتا ہے نا، تو ایک ادب کے اظہار کے لیے حجر اسود کو چومنا ایسے جیسے اللہ کے ہاتھ کو چومنا. تو فرما جب حجر اسود کے ہاتھ کو چومنا مثل رحمان کے ہاتھ کو چومنا ہے، اسی طرح متقی پرہیزگار علماء کے قدم اور پاؤں کو چومنا مثل رحمان کے ہاتھ کو چومنا، بلا تشبیہ بلا تمثیل. جبکہ اللہ رب العالمین جل والا ہاتھ سے، بولیے، پاک ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے حضور کی شان دیکھیں آپ. حضور جب پتھر تھا پتھر تھا، لیکن جب حضور نے چوما تو رب کا ہاتھ بن گیا. تو جسے حضور چوم لے وہ رحمان کا دست قرار پائے تو بدن مصطفیٰ کی خود کیا شانیں ہوں گی. جو ایک پتھر کو بوسہ لے کر خدا کا نائب بنا دے، خدا کی بارگاہ کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دے، ایک پتھر کو آپ دیکھیں، مورتی بھی پتھر کی ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، لیکن اسے نسبت ہو گئی خانہ خدا اور لب مصطفیٰ سے، تو اب وہ مورتیوں والا پتھر گیا جہنم میں، اور جسے لب مصطفیٰ اور حرم کی نسبت ہو گئی وہ خود کیا جس نے چوما وہ بھی جنت میں. تو مولوی صاحب صرف پتھر نہیں دیکھا جاتا، نسبتیں بھی دیکھی جاتی ہیں. آپ شر کا فتویٰ لگانے میں جلد بازی بہت کرتے ہیں، اس لیے میں پہلے کہتا ہوں توحید سمجھ لیں. آپ پہلے توحید سمجھ لیں تو شرک نہیں ہوگا. اب آپ توجہ کیجئے میرے دوستو، بات کو ہم انتہائی اختتام کی طرف لے آئے ہیں، اور بات یہاں پر تو قدم چومنے کی اجازت رہی ہے. تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. مزار پر ایک جملہ میں کہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا بچوں سے کہ آپ مزارات کو نہ چومیں، اس لیے نہیں کہ حرام ہے، ہم اس لائق نہیں کہ وہاں ہاتھ لگائیں، باوضو ہوں. اس وقت کی نماز جو آپ نے نہیں پڑھی نماز پڑھ لیں، آ جائیں، خدا نہ کرے اگر مخلوط اجتماع ہے تو اس کی وجہ سے زیارت کو نہ چھوڑیں، زیارت کو جائیں. مخلوط اجتماع بھی ہے تو نہ چھوڑیں، جائیں اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، کیونکہ وہ شاعر اللہ ہے، رحمت کا گنجینہ ہے، مستجاب دعاؤں کا ذریعہ ہے. یہ اسی کا سر جائے گا جو شرعی حدود کا خیال نہیں رکھتا. آپ جائیں، پائنتی کی طرف سے حاضر ہو جائیں، پاؤں کی طرف سے، سر کی طرف سے نہ جائیں، پاؤں کی طرف سے حاضر ہوں، آداب بھی یہی ہے نا. اور آ کر صاحب مزار شریف کے چہرے مبارکہ کے سامنے آئے. وہ مزارات جو یقیناً مزارات ہیں، مشہور ہیں، معمول ہیں، علماء کی سند ہیں، سند یافتہ ہیں، کیونکہ خود ساختہ جگہیں اگر کوئی بنا لے تو اس کی تعظیم جائز نہیں. مزارات وہی کہلائیں گے جس کی سند ہو، اور سند کے لیے یہی کافی ہے وہاں پر علماء جاتے ہوں، صالحین جاتے ہوں. فرضی تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں، تاکہ اس کا ایک تشت انقطاع ہو. فرضی قبروں کی کوئی حیثیت نہیں، فرضی آستانوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہاں واقعتاً اگر وہاں پر کوئی اللہ والوں کا بصیرہ رہا اور کچھ وقت انہوں نے وہاں گزارا، یا خود اس مزار میں موجود ہیں اور وہ سند سے ثابت ہے، اور سند بھی ایسے اس کے لیے دلیل کے علماء نیک لوگ کہتے ہیں ہاں یہ مزار شریف ہے، نہیں لکھا ہوا بتاؤ، میں نے کہا جی لکھا ہوا نکاح نامے تو آج کل آئے ہیں.
ایوب خان کے دور سے پہلے یہ تقسیم ہے، ان سے پہلے تو صرف زبانی ہوتا تھا کہ فلانی کی شادی فلانی کے ساتھ ہوئی ہے، تو وہ نیک لوگوں کی گواہی بھی سند ہوتی ہے.
ٹھیک ہے جی. اب آپ غور کر لیجئے اس بات کی طرف، آپ تو مزارات پر میرے نوجوان بھائیوں جائیں، سر ڈھانپ کر جائیں، کپڑے ایسے پہن کر جائیں جو آداب شرع کے مطابق ہیں، یہ چڈے پہننے کی عادتیں ختم کریں. اتنی بے باکی، اتنی سی بھی بے باکی آپ کے ایمان کے خطرے میں کھڑی ہو سکتی ہے. لباس اچھا پہنا کریں، آپ چست نہ پہنا کریں، ہلکا جھول آپ کے ایمان کو ہلا دے گا اور ہلکی سی چیز کی پابندی بنیاد کو بچا لے گا. اپنے لباسوں پر توجہ نوجوان دیں، یہ جو چڈے پہن کر ہاف نیکر پہن کر آپ پھر رہے ہیں، نہ نہ نہ، یہ آپ اچھے ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہاں آپ حضور کا کلمہ پڑھنے والے مولا علی کے عاشق صحابہ کے ادب کر، آپ کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا. اگر آپ نے یہ رکھا تو محبت رہے گی نہیں، کیونکہ پاکیزہ چیز ایسے دل میں رہتی نہیں. اپنے اخلاق کو بھی اچھا کریں، اپنے لباس کو بھی اچھا کریں. مزارات پر جب جائیں تو میرے دوستوں بزرگوں اس ادب کے ساتھ جائیں کہ 35 سے آپ داخل ہو جائیں، اور داخل ہو جانے کے بعد آپ چہرے کے سامنے آئے حضور کے، جو صاحب مزار ہیں کتنے بولیے، چہرے کے سامنے، چہرے کے سامنے آ. جی تو چاہتا ہے ہم اپنی سنا دیں، لیکن پھر اپنی کیا سنائیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ سنائیں گے. اب میں نے دیکھو کتاب کھول کے پھر بند کر دی، وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اس لیے اب میں بات یہاں پر جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، پھر مزار پر جائیں، باوضو ہو کر جائیں، اس وقت کی نماز ادا کر کے جائیں، صاحب مزار کے لیے 2-4 رکعت نفل پڑھ کے جائیں، ہو سکے تو کوئی صدقہ غریب کی مدد کر کے جائیں، رشتہ داروں میں کوئی عزیز بیمار ہے اس کی عادت کر کے جائیں، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر کے جائیں، ان کے احصال ثواب کے لیے جب جائیں تو وہ آپ کی طرف مائل بکرم ہو جائیں. بغیر تحفے کے تو سامنے والا بندہ نہیں مانتا، وہ تو برزخ کے اندر ہے، وہ تو بہت توجہ چاہیے وہاں پر. ایک بندہ کہنے لگا میں مزار پر جاتا ہوں، حضور داتا صاحب کے دربار پر جاتا ہوں، کوئی کیفیت نہیں بنتی. ہم نے کہا کتنے دیر فاتحہ پڑھتے ہو؟ کہنا بس پڑھ کے آ جاتا. میں نے کہا 5 منٹ میں تو اجنبی آدمی دوست نہیں بنتا، ان سے دوستی کرنی تو کچھ وقت بھی تو گزارنا ہوا، کچھ شوق بیدار کر، آنکھوں کو بچا کر لے کر آ، ذہنوں کو بچا کر لے کر آ. تلاوت کے قرآن کے پارے تیری آنکھوں کے سامنے ہو تاکہ تیری دماغ کی زمین پاک ہو جائے، کلام نیک زبان پر ہو تاکہ دل کی فضا پاک ہو جائے، اور یہ جذبہ نیک اور نیکی یہ توجہ کا باعث بنتا ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے. بس تیرا وہاں پہنچ جانا کافی ہے، اب ان کی مرضی ہے، تو اب ان کی اپنی مرضی دکھائے گا، بس تو پہنچ گیا تیرے لیے کافی ہے، جب ان کی مرضی ہوگی تو وہ خود کرم کر دیں گے. تو اگر ابھی ہو جائے تو پھر تو طالب ہی نہیں ہے، پھر تو کیا چیز ہے، پھر تو خود تو مرشد بن کر جا رہا ہے، ابھی ہو جائے ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو وہاں پہنچ گیا تیرے لیے سعادت ہے، جب اللہ فضل چاہے گا اللہ رب ان کو اجازت دے گا کہ بس اب ان کو ہماری طرف سے خیرات بانٹ دیں، تو کرم ہو جائے گا. تو مزار شریف پر جب آپ جائیں، سر ڈھانپ کر جائیں، نگاہوں کو جھکا کر جائیں، اور مباجہ شریف کے سامنے، چہرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، جو قرآن کی آیت ہے اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد ان کے حضور دعا کرتے ہوئے یہ کہیں یا اللہ جو میں نے پڑھا ان کی روح اقدس کو، اور ان سے کہیں اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے محبوب بندے، اللہ سے کہہ دیں کہ میرا یہ کام ہو جائے. آپ اللہ سے کہہ دیں میرا یہ کام ہو جائے، ایک، یا پھر یہ کہیں یا اللہ ان کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، اور اسی طرح الٹے پاؤں آ جائیں، بوسا نہ لیں مزار کو، بوسا نہ لیں، حرام ہے نہیں، اس لیے نہیں، بوسا نہ لیں، ہمارے ہاتھ اس لائق میں، ہمارے ہونٹ اس لائق میں. حضرت وہ بندہ ایک کہہ رہا تھا مزار چومنا حرام ہے، میں نے کہا پھر بوسا لیے بغیر آنا نہیں. پھر حرام اگر بول رہا ہے تو پھر بوسا لیے بغیر آنا نہیں، اگر شرک بول رہا ہے تو پھر بوسا لیے آنا نہیں. وہ کہنے کہ جی سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا جب پاؤں چومنے کی اجازتیں ہیں، بخاری کی حدیثیں بری پڑی ہیں کہ صحابہ آ کر حضور کے پاؤں چومتے تھے، تو چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا، تو جھکنا اور ہے اور سجدہ، بولیے سجدہ اور ہے. تو لیکن اگر کوئی مزار کو بوسا بھی دے، میں ایک بات عرض کر کے موضوع کو اختتام کی طرف لے آیا، بوسا بھی دے تو وہ اپنے ہونٹ لگائے، پیشانی نہ لگائے، بلا تشبیہ قبر مقدسہ کی طرف آئے تو صرف اپنے ہونٹ رکھے، پیشانی نہ رکھے، مزار پر پیشانی نہ رکھے. توجہ ہے آپ کی، مزار پر پیشانی نہ رکھے، ہونٹ رکھے، بوسا لے اور واپس آ جائے. بوسے کا طریقہ یہ، نہ لے تو بہت اچھا، زیادہ ادب، زیادہ احوت یہ ہے کہ آپ نہ لیں، اس لیے نہیں کہ ناجائز تھا، اس لیے کہ ہم اہل نہیں اس کے. زیارت ہو گئی آپ کے لیے کافی. اب آ جائیے حضرت شاہ ولی اللہ مودودی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عبادت تو انتہائی درجے کی انکساری کو کہتے تھے اور اس کی ایک صورت سجدہ بھی تھی، قیام بھی تھی، ہاں تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ سجدہ جب اللہ کو کیا تو عبادت بن گیا اور خود اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں کو کہ آدم کو کرو، تو یہ تعظیم کیسے بنا؟ اب دونوں سٹائل ایک ہی ہے، اب ہمیں کیا پتا چلے گا اس میں تعظیم ہے یا عبادت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ پتا چلے گا نیت سے. تو پتا چلا مولوی صاحب ظاہری سٹائل کو دیکھ کر فتویٰ نہیں لگتا، ظاہری بولی سے فتویٰ نہیں لگتا. اور ایک مسلمان، ہمیں کیا پتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں پتا، تو مسلمان ہے اور مسلمان تیرے پاس آتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نیک نیتی رکھے گا کہ ہاں ہاں یہ یقیناً ادب ہی کر رہا ہوگا، ورنہ جاہل سے جاہل آدمی جانتا ہے اللہ اللہ ہے، ولی ولی ہے. میں نے کہا یہ نیت آپ کو رکھنی پڑے گی، اور ہے بھی ایسا، ہے بھی ایسا، ورنہ مولوی صاحب میرے پاس آ جائیں، آئے مارکیٹ کے ہم چلتے ہیں، سب سے چھوٹی دکان لگایا ہوا اور سب سے ایک عجیب حال والا بندہ جس سے پتہ ہی نہ چلے کہ کبھی یہ مدرسے کے قریب سے گزرا ہو، اس کے قریب جا کر ہم کہتے ہیں کہ آج ہم آپ کا سودا بھی لیں گے لیکن ایک نعت بھی آپ کو سنائیں گے. تو وہ عام بندہ بھی اپنے کام چھوڑ کر ہوگا بالکل جاہل ان پڑھ جس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ بھی اتنی تمیز رکھے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے مولوی صاحب جی آپ کر لیجئے، اور نعت پڑھے گا ادب کے ساتھ. جب نعت سن لی تو میں نے پھر اس سے کہا یہ جو مولانا داڑھی والے میرے ساتھ آئے نا، کہ لگے ہاں. میں نے کہا لیکن یہ کہہ رہے ہیں یہ جو نبی جی کا جو آپ فرما رہے ہیں نبی جی کا کلام، نبی جی کو آپ اللہ کہتے ہیں؟ تو اس نے 5 کلو کا آلو تولنے والا پتھر اٹھا لیا، اور میں ہاتھ آگے نہ دیتا تو مولوی صاحب کو لگا دیتا. تو مولوی صاحب کو میں نے کہا دیکھ تو سنی علماء پر فتویٰ لگاتا ہے، یہ عام جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے، خدا خدا ہے نبی نبی ہے. جب تک یہ نظریہ ایک نہیں ہوگا شرک نہیں ہو سکتا. شاہ ولی اللہ مودودی صدیقی کہتے ہیں جو تو جس کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہے یہ عبادت جب بنے گی، تو جس کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہے یہ تعظیم جب بنے گی، جب مخاطب جو تیرے سامنے ہے اس کے بارے میں تیری کیا نیت ہے. اگر اس کے بارے میں تیری نیت یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت ہے، تو پھر یہ ہاتھ باندھنا بھی عبادت، ہاتھ چھوڑنا بھی عبادت، بیٹھ جانا بھی عبادت. لیکن سامنے والے کے بارے میں تیرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کا نیک بندہ ہے، اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے، شانے اس کو اللہ نے دی ہے، اور یہ اللہ کا محبوب ہے، اس وقت تیرا ہاتھ باندھنا عبادت نہیں تعظیم قرار پائے گا. تو لہذا مدار الوہیت میرے دوستو بزرگو کیا قرار پایا؟ واجب الوجود اور مستحق عبادت. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھے توسل تھا کہ انہوں نے کہا لیقربون اللہ زلفا. میں نے کہا صرف اگر سفارشی ماننا توجہ میری طرف کریں. کہتے ہیں نہیں وہ تو بتوں کو، ایک جملہ یہاں پر عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وہ بتوں کو اللہ کے حضور سفارشی مانتے تھے، ان کا شرک سفارشی تھا. تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ان کا اصلا شرک سفارشی بنانا نہ تھا، اصلا شرک ان کا اس کی عبادت کرنا تھا، یہ باقی چیز. نا اہل کو رتبہ دینا یہ کفر تھا. اگر صرف سفارشی بنانا ہی، سفارشی بنانا ہی اگر شرک کی بنیاد ہوتی تو چلو نابالغ بچے کی جنازے کی دعا سنا دو. نابالغ، میں اتنی دور نہیں جاتا، نابالغ بچہ جب انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ، اب نماز جنازہ عبادت ہے نا، خالص توحید کا مظاہرہ ہے، لیکن اس میں جملہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ادھر کہتا ہے وہ اس لیے کافر ہوا کہ وہ بتوں کو سفارشی بنا رہا تھا. میں نے کہا تو نماز میں بچے کے لیے کیا جملہ کہتا ہے؟ کہ میں نے کہا آخری جملہ پڑھ تو کہہ پڑھ دیتا ہوں. نہیں پڑھتا ہوں. تو ایک چھوٹا اسلامی بھائی بچہ تھا، اس نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں شاہ صاحب آخری جملہ، تو یہ سب کو یاد ہوتا ہے شافعاؤں. آواز نہیں آئی مجھے. شافعاؤں، کہنا ملا جی ترجمہ کریں اس کا. آپ نماز میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کی صورت میں جملہ بول رہے ہیں، اگر سفارشی بنانا شرک تھا کافروں کی طرح ہونا تھا، تو یہ تو خالص اللہ کی عبادت تھی، اور تو کیا کرے گا؟ یہ تو سکھایا بھی حضور نے کہ نماز میں یہی پڑھنا ہے. یہاں غوث پاک کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہے، غوث پاک کا مریدوں کا مریدوں کا مریدوں کا مریدوں کا مریدوں کا مریدوں کا مرید ہے. اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، نطفہ اس کا تھا قادری کا، اور اللہ کی حکمت تھی بچہ انتقال کر گیا، تو میں نے کہا اس وقت غوث پاک کے لیے جملہ نہیں بول رہے ہیں، غوث پاک کے مریدوں کے مرید کے ایک بچے کے لیے بول رہے ہیں. اور کیا جملہ بول رہے ہیں؟ شافعاؤں و مشفعات. یا اللہ اس بچے کو ہمارا سفارشی بنا. میں نے کہا نہیں مولانا، خالص شافع نہیں تھا، آگے مشفع بھی تھا. مشفع کا معنی کیا ہوا؟ یا اللہ ایسا یہ تیرے حضور ہماری سفارش کرے، اور ایسی سفارش کرے اور اس کا لاڑ تیری بارگاہ میں ایسا ہو مشفع، جس کی سفارش کو تو ٹالے نہ، یہ کہے اور تو قبول کر لے. میں نے کہا اگر صرف سفارشی ماننا شرک ہوتا حضرت صاحب، تو یہ روزانہ جو جنازے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو داڑھی رکھ رکھ کر بندہ کمر تک جنم جائے گا. نہیں میرے دوستو، تو پتا چلا شرک اصل میں سفارشی ماننا نہیں ہے، وہ عبادت اور واجب الوجود ہے. ہاں مشرکین نے جو سفارشی مانا وہ ان کا کفر ضرور تھا، اس لیے کہ نا اہل کو مانا. مسلمان جن کو سفارشی یا ان کو توسل اور تعبد میں فرق ہے، تعبد وہ ہے جو منتہا ہے، توسل وہ ہے جو اس کی طرف راستہ ہے. جو توسل ہے وہ منتہا نہیں ہو سکتا. ایک ہے توسل، ایک ہے توکل. ایک ہے توسل، ایک ہے توکل. جس سے توکل ہے اس سے توسل نہیں. امام عالی مقام کا صدقہ لے جائیں. جس سے توکل اس سے توسل نہیں، اور جس سے توسل اس سے توکل نہیں. کیونکہ توکل منتہا ہے، مقصود اصلی واللہ ہے، وہ ذریعہ نہیں بن سکتا. اور جن کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے چاہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ توکل نہیں بن سکتے. کیونکہ توسل وہ ہوتا ہے جو توکل تک پہنچاتا ہے، اور توکل وہ ہوتا ہے جو توسل کا منتہا ہوتا ہے، وہ مراد ہوتا ہے، وہ مقصود ہوتا ہے. لہذا امت مصطفیٰ ان کو توسل، ان سے وسیلہ، ان سے شفاعت، ان سے سفارش کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا، اللہ نے خود ان کو وہ منصب دیا، ہمیں کہا کہ یہ کام ان کے ساتھ کرو، اور جو کام ان کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ ان کو معبود یقین نہیں کرتا. وہ یہ یقین نہیں کرتا کہ اللہ زمین آسمان بنا کر تھک گیا، بس اب انہی کا نام لو تو یہی خدا ہے. نہ، وہ کہتا ہے خدا برحق وہی ہے جو واجب الوجود اور مستحق عبادت ہے. یہ معبود نہیں ہے، نہ یہ مقصود ہے، یہ مقصود کی طرف ذریعہ ہے. مقصود کی طرف بولو کیا ہے؟ ذریعہ ہے. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا اہدنا الصراط المستقیم، کیا معنی کریں گے؟ میں نے کہا جی سیدھے راستے پر چلا. کہنے لگا یہ تو حضور کے لیے بھی آیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی. کہنے کہ حضور توسل کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور بھی سیدھے راستے پر، ہم بھی سیدھے راستے. میں نے کہا دیکھو توحید تم نے نہیں سمجھی، اس لیے بےدبی کرتے ہو ہر جگہ پر. نام لوں گا تو حیران ہو جائیں گے کس نے یہ بےدبی کی. اس نے کہا ہم بھی صراط مستقیم پر ہیں، حضور بھی صراط مستقیم پر ہیں. میں نے کہا پھر میری بھی سن لے، ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ بھی صراط مستقیم. اب مانا کر اگر اہدنا الصراط المستقیم ہمارے لیے اور علی صراط مستقیم حضور کے لیے، تو قرآن میں پھر اللہ کے لیے بھی بارہ اللہ فرماتا ان ربی علی صراط مستقیم، تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر ہے. اگر صراط مستقیم کا معنی درمیان میں ہی رکنا ہے تو رب کے لیے کیا ہوگا؟ تو پھر بتا سب بتا دیجئے حضور. میں نے کہا چلو بس تحقیق ختم کرتے بتاتے ہیں. تینوں صراط مستقیم پر ہیں الگ الگ، ہم صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، حضور ہمیں چلانے کے لیے، رب ملنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.